بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے صحابہ اور محدثین۔ صحابہ ان کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ کے کنٹمپریری مومنین تھے، اور محدثین وہ ہیں جنہوں نے بات کو حدیثوں کو جمع کیا۔ صحابہ کا زمانہ 7th century کا ہے اور محدثین کا زمانہ 8th century کا۔ یہ دونوں گروہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں یہ کہا گیا ہے کہ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے اس میں انہی دونوں گروہوں کا ذکر ہے۔ مہاجرین اور انصار سے مراد ہیں صحابہ، اور والذین اتبعوهم بإحسان سے مراد ہیں محدثین۔ دیکھیے، اسلام میں رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام آتھینٹک ریفرنس کا ہے، کسی بات کو جب رسول اللہ کی نسبت سے کہا جائے تو نسبت ثابت ہونے کے بعد اپنے آپ میں وہ مستند یعنی آتھینٹک ہو جاتی ہے، پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو رسول اللہ کی حیثیت دین میں آتھینٹک ریفرنس کی ہے۔ اس کے بعد دین میں دو گروپ ہیں میرے متعلق مطابق جو رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، گروپ کے اعتبار سے، فرد کے اعتبار سے نہیں۔ فرد کے اعتبار سے تو ہمیشہ رہیں گے، پورے قیامت تک فرد پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن گروپ کے اعتبار سے، مجموعے کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو گروپ کی حیثیت رول ماڈل کی ہے، صحابہ اور تابعین۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کی حیثیت مقری گروپ کی ہے اور محدثین کی حیثیت محدث گروپ کی ہے، یعنی صحابہ نے 7th century میں قرآن کو پھیلایا۔ وہ زمانہ تھا جبکہ پرنٹنگ پریس ابھی نہیں آیا تھا، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، قرآن کو یاد کرنا اور پڑھ کر سنانا، اسی لیے وہ بخاری کہے گئے، پڑھ کر سنانے والے۔ تو پرنٹنگ پریس سے پہلے کے زمانے میں جو رول ادا کیا قرآن کے سلسلے میں صحابہ نے، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ مقری گروپ تھے، یعنی وہ گروپ جس نے قرآن کو پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد رہ جاتا تھا حدیث کا معاملہ۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث، قرآن تو رسول اللہ کے زمانے ہی میں مدون ہو گیا تھا، صحابہ کو صرف یہ کرنا تھا کہ جو قرآن مدون ہو چکا ہے رسول اللہ کے زمانے ہی میں، اس کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور بتائیں، لیکن حدیثیں مدون نہیں ہوئی تھیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں. حدیثیں بات کو مدون ہوئیں اور جن لوگوں نے اس کو مدون کیا, مدون کا مطلب ہوتا ہے ان کو جمع کرنا, کمپائل کرنا, بک فارم میں اکٹھا کرنا. تو یہ کام کیا ہے جس گروہ نے, ان کو ہم محدث کہتے ہیں, محدث. تو وہ مقری گروپ تھا یا محدث گروپ تھے, یہ بات میں صرف ایک تاریخی طور پر نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ اس سے زیادہ بڑی بات اس میں ہے. وہ یہ ہے کہ صحابہ کو ملا جو زمانہ وہ دوسرا زمانہ تھا, اور محدثین کو زمانہ ملا وہ دوسرا زمانہ تھا. یعنی میں یوں کہوں گا کہ صحابہ کا زمانہ تھا دور عبادت, دور دعوت, اور محدثین کا زمانہ تھا دور حکومت. تو دور دعوت میں کس طرح کام کیا جاتا ہے اس کا نمونہ ملتا ہے صحابہ کے یہاں, اور دور محدثین میں زمانے میں جس طرح کام کیا اس کا نمونہ ملتا ہمیں کہ دور حکومت میں کس طرح کام کیا جائے. یہ ہے دونوں گروپ کا معاملہ. اب میں آپ کو ایک آیت یاد دلاتا ہوں قرآن مجید کی, سورہ البقرہ کے آخر میں ایک دعا ہے جس کو کہا صحابہ نے دہرایا. اس دعا میں ایک بات یہ ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے ہمارے رب, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال, بوجھ کا مطلب ہے برڈن, ہم پر وہ برڈن نہ ڈال جو تو نے پچھلے لوگوں پر ڈالا تھا, پچھلی امتوں پر ڈالا تھا. دیکھیں اس آیت میں, اس آیت کو لوگوں نے بہت ہی محدود معنی میں لیا ہے. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جو پچھلی امتوں پر, یعنی وہ ایک اور آیت جو ہے وَيَذَوَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اس کو لے کر اس کی تشریح کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے الگ ہیں. وہ جو آیت ہے وَيَذَوَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, وہ یہود کے متشدد علماء یعنی ایکسٹریمسٹ علماء نے جو سخت قسم کے مسئلے بنا رکھے تھے اس کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے وہ دین دیا جو فطرت کا دین تھا, جو تمام انبیاء پر آیا تھا, اور جو یہودی علماء نے جو اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے جو سختیاں پیدا کر رکھی تھیں اپنے کنزرویٹو اپروچ کی وجہ سے, اس سے پاک کر دیا. مثال کے طور پر دیکھیے, یہودی لوگوں کا یہ مسئلہ تھا کہ کپڑے میں اگر بول لگ جائے, بول کا مطلب ہوتا ہے یورین, یورین لگ جائے تو وہ دھو کر صاف نہیں ہوتا تھا, ان کا مسئلہ بنا تھے. یعنی یہ سامع, یہ شریعت موسوی نہیں تھی, یہ ایسا نہیں کہ شریعت موسوی بہت سخت تھی اور شریعت محمدی نرم کر دی گئی, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. بلکہ یہودیت کے علماء نے اپنے تقشف کی وجہ سے, اپنے کنزرویٹیوز کی وجہ سے, اپنے ایکسٹریمزم کی وجہ سے ایسے مسئلے بنا رکھے تھے کہ اگر یہاں پر لگ گیا گندگی تو اس کو بغیر کاٹے وہ صفائی نہیں ہوگی, اتنا حصہ کاٹ کر پھینک دینا پڑے گا آپ کو. یہ تھا شریعت موسیٰ کا مسئلہ نہیں تھا یہ, بلکہ یہودی علماء کا اپنا غلو تھا, ان کا ایکسٹریمزم تھا جس کی وجہ سے یہ مسئلے بنے. تو وہ ایک الگ چیز ہے, سورہ البقرہ کی آیت کا تعلق اس سے نہیں ہے. دیکھیے سورہ البقرہ میں جو آیت ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا, اس سے براد ہے ایج ریلیٹڈ پرابلم. ایج ریلیٹڈ پرابلم یعنی پچھلے لوگوں پر جو پچھلے لوگوں کو جس ایج میں کام کرنا پڑا, پچھلی امتوں کو جس ایج میں کام کرنا پڑا دعوت کا, وہ کیا تھا؟ وہ تھا ریلیجس پرسیکوشن کا ایج, مذہبی جبر کا ایج. اس کی مثال قرآن میں ہے سورہ البروج میں, وما نقبوا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. یعنی صرف یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے, اس پر بھی ان کو مارا جاتا تھا. کیوں؟ اس زمانے میں یہ مان لیا گیا تھا کہ ریلیجن وہی ہے جو اسٹیٹ کا ہو, یہ مان لیا گیا تھا. اسٹیٹ جو تھی, جس اس زمانے میں اسٹیٹ اور مذہب الگ الگ ہو گئے ہیں, اس زمانے میں اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس زمانے میں اسٹیٹ کا جو مذہب ہوتا تھا وہی سارے لوگوں کو ماننا پڑتا تھا, جس کو کہتے ہیں اناس اولا دین غلو کے. تو جو آدمی اسٹیٹ ریلیجن کے سوا کوئی اور ریلیجن اپنائے, کوئی اور عقیدہ اپنائے, تو اس کو مارا جاتا تھا, اس کو پیٹا جاتا تھا, اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اسٹیٹ ریلیجن کو اپنائے. اس کو کہا جاتا ہے ریلیجس پرسیکوشن. تو اس کی وجہ سے دعوت کا کام بہت مشکل تھا, بہت ہی مشکل ہو گیا تھا دعوت کا کام. لوگوں کو شدید, بہت زیادہ حکومت کی طرف سے بہت زیادہ سخت سزاؤں کا سامنا کر کے دعوت کا کام کرنا پڑتا تھا. تو صحابہ کی زبان سے یہ دعا جو کروائی گئی, اس کا مطلب تھا کیا کہ وہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ تھا اینٹی دین ایج. اب دعا کا مطلب تھا کہ اینٹی دین ایج ختم ہو جائے اور پرو دین ایج آ جائے, یہ مطلب تھا اس کا. اس آیت کا تعلق کچھ بھی اس آیت سے نہیں ہے جہاں وَيَذَوْنُهُمْ إِسْرَهُمْ وَلَغَرَ عَلَتِّي قَانَتْ رَحِمْ. یہ ایس سے ریلیٹڈ جو مسائل تھے جس کی وجہ سے نماز پڑھنا بھی مشکل تھا. عَرَائِتَ الَّذِي يَنْحَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى, توحید کا عقیدہ رکھنا بھی مشکل تھا, کیونکہ مذہب نے اسٹیٹ کو اپنا رکھا تھا. اس زمانے میں عوام کے مینڈیٹ سے لوگ حکومت کرتے ہیں, اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں مذہب کا پیٹنٹ بن کر حکومت کی جاتی تھی. تو مذہب اگر کوئی دوسرا اختیار کرے تو اس کا مطلب تھا ٹریزن, حکومت سے اسٹیٹ سے غداری. یہ صورتحال ختم ہو, یعنی صحابہ کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ اینٹی دین جو دور ہے وہ ختم ہو اور پرو دین دور آ جائے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور پھر ہسٹری میں ایک نیا پروسیس جاری ہوا. دیکھیے میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ ہسٹری میں کوئی تبدیلی, کوئی چینج اچانک کبھی آتا نہیں, کبھی بھی نہیں آتا. ایک لمبی مدت کے بعد آتا ہے. جیسے اس زمانے میں دیکھے ڈیموکریسی ہے, تو کیا ڈیموکریسی اچانک آ گئی؟ اس کے پیچھے بہت لمبی مدت ہے, سینکڑوں سال کے درمیان ایک پروسیس چلا تب جا کر کے ڈیموکریسی آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے, اسباب و علل کے پردے مدد آتی ہے. مدد جو ہے ایسا نہیں آتی کہ اسباب علم کو پردے کو پھاڑ کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور جو اسباب تھے ان میں ایسے تبدیلیاں پیدا کی گئیں, ان میں ایسا پروسیس جاری کیا گیا جو دھیرے دھیرے یہاں پہنچا کہ دنیا میں مکمل مذہبی آزادی کا دور آ گیا, یعنی ایج آف ریلیجس پرسیکوشن ختم ہو گیا اور ایج آف ریلیجس فریڈم آ گیا. یہ ہے مطلب اس کا. اب دیکھیے جب ایسا ہو جائے تو دائیوں کے کیا کرنا ہے, جب ایسا ہو جائے کہ ریلیجس پرسیکوشن کا دور ختم ہو جائے اور جس ریلیجس فریڈم کا دور آ جائے تو دائیوں کیا کرنا ہے. اب وہی نہیں کرنا ہے جو پہلے زمانے کے لوگ کرتے تھے. پہلے زمانے کے لوگوں کو اس زمانے کے ایج فیکٹر کی وجہ سے زمانی اسباب سے اسٹریس سے ٹکرا ہو جاتا تھا, فوراً ٹکرا ہو جاتا تھا. لیکن جب اسٹیٹ کو ریلیجن سے الگ کر دیا گیا, ریلیجن کو پوری پوری آزادی مل گئی, تو وہ تو دور ہی ختم ہو گیا. وہ دور ختم ہوگا جب کہ آپ اسٹیٹ سے لڑیں. اب اسٹیٹ سے لڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ جو صحابہ اور محدثین کا دو گروپ میں نے عرض کیا, تو یہ دونوں دوروں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے کہ دور دعوت میں کس طرح کام کیا جائے. اس کا نمونہ صحابہ کی زندگیوں میں ہے, اور دور حکومت میں کس طرح کام کیا جائے اس کا نمونہ محدثین کی زندگی میں ہے. دیکھیں ایک بات میں یہاں یہ کہوں گا کہ محدثین کے بارے میں لوگ ایک ہی بات جانتے ہیں. محدثین پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں, بہت زیادہ کتابیں ہیں اردو میں, انگلش میں, عربی میں, مگر محدثین کا ایک ہی رول بتایا گیا ہے, کس طرح انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا, کس طرح کمپائل کیا, کس طرح ان کو بک فارم میں ڈھالا, جس کو کہتے ہیں تدوین حدیث, جمع و تدوین حدیث. لیکن اس کے سوا بھی ایک رول ہے بہت بڑا محدثین کا, بہت بڑا رول ہے. وہ کیا ہے, دور حکومت میں کام کس طرح کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے محدثین کے ہاں کہ دور حکومت میں کس طرح کام کیا جائے. دیکھیے تمام محدثین جو جنہوں نے کام کیا ان کا زمانہ تھا عباسی پیریڈ, جس کو ہم کہتے ہیں عباسی پیریڈ, دور عباسی, وہی زمانہ ہے محدثین کا. تو عباسی حکمران جو تھے, عباسی جو خلفاء کہا جاتا تھا, لیکن حالانکہ وہ سلطان تھے وہ, کیونکہ وہ ڈائنیسٹی تھی, وہ ابوبکر عمر کی جیسی حکومت نہیں تھی. تو عباسی دور حکومت میں جو حالات تھے ان کو آپ پڑھیے کتابوں میں, وہ ویسے ہی تھے جیسے آج کل مسلم ملکوں میں ہیں. مسلم ملکوں میں جن چیزوں کو لے کر کے آج عرب اسپرنگ کے نام سے تحریکیں چل رہی ہیں اور ہزاروں نے لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں, امن ختم ہو گیا ہے, بلڈ شیڈ ہے, طرح طرح کی مصیبتیں ہیں, کیونکہ لوگ حکومتوں سے ٹکرا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ نظام عدل قائم کرو. لیکن محدثین کا زمانہ ٹھیک اسی طرح کا زمانہ تھا جبکہ عباسی حکمرانوں میں وہ ساری خرابیاں آ گئی تھیں. تو محدثین نے کیا کیا, محدثین نے مکمل طور پر نان کنفرنٹیشنل اپروچ اختیار کیا, مکمل طور پر. انہوں نے کوئی تعرض نہیں کیا, کوئی نوٹس نہیں لیا. وہ الگ, ان کی دنیا الگ تھی, یعنی سلاطین کی دنیا الگ تھی اور محدثین کی دنیا الگ تھی. یہ تھا ان حدیثوں کا جو حدیثیں جمع کی محدثین نے. ان حدیثوں میں کہا گیا تھا کہ میرے بعد حکومت آئے گی, دور حکومت آئے گا تو حاکم لوگ جو ہیں وہ عیش کریں گے, وہ محل بنائیں گے, وہ قلعے بنائیں گے, اور جو ان کی مخالفت کرے گا ان کو مار پیٹ کریں گے. تو رسول اللہ نے پیشی طور پر ہدایت دی تھی کہ تم اسے ٹکراؤ نہ کرنا. ایک حدیث میں ہے کہ بین جلد زہر کا وہ اخذ مال کا, یعنی تمہاری بین جلد زہر کا وہ اخذ مال کا, کہ چاہے تمہارے پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں اور تمہارے مالوں کو لے لیا جائے. یہ اسلوب ہے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ خامخواہ آپ کو ماریں گے, آپ کو خامخواہ آپ کا مال چھینیں گے, یہ مطلب اس کا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے, کوئی بھی ایکسکیوز لے کر کے تم حکمران سے ٹکراؤ مت کرنا. ایک حدیث میں ہے کہ تو اپنے بھیڑ بکری کو لے کر جنگلوں میں چل جانا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھیڑ بکری لے کر جنگل چل جائیں لٹرل طور پر, نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نان پولیٹیکل جو دائرہ ہے اس میں اپنے کام کو جاری کرنا, پولیٹیکل دائرے سے الگ رکھ کر. تو محدثین نے یہ حدیثیں جمع کی اور ٹھیک ٹھیک اسی پر عمل کیا انہوں نے. محدثین کے دور میں وہ ساری خرابیاں تھیں جن کا نام لے کر کے آج کل مسلم ملکوں میں ٹکراؤ کیا جا رہا ہے. ہر مسلم ملک میں یا تو پیسو ٹکراؤ ہے یا ایکٹیو ٹکراؤ ہے, ہر مسلم ملک میں جہاں مواقع موجود ہیں وہاں ایکٹیو ٹکراؤ ہے, جہاں مواقع نہیں وہاں پیسو ٹکراؤ ہے. تو یہ لوگ اس کو بھول گئے ہیں کہ محدثین نے کیا ماڈل پیش کیا تھا, کیونکہ محدثین کو بطور ماڈل کا نہیں لیتے لوگ, محدثین کو سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے حدیثیں جمع کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آیت ہے بت لذیل تبو بحسان, اس سے براد محدثین کا گروپ ہے, اور آیت کے پہلے حصے میں صحابہ مراد ہیں, دوسرے حصے میں محدثین مراد ہیں. صحابہ سے مراد یہ ہے کہ حکومت سے پہلے کا جو دور ہے جس کو میں دور دعوت کر رہا ہوں اس میں کام کس طرح کیا جائے, یعنی پری حکومت دور اور پوسٹ حکومت دور. پری حکومت دور کے لیے صحابہ کا ماڈل ہے اور پوسٹ حکومت دور کے لیے محدثین کا ماڈل ہے. دیکھیے میں یہاں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صحیح مسلم جو دو سب سے زیادہ مستند کتابوں میں سے ایک ہے, یعنی بخاری اور مسلم, جن کو صحیحین کہا جاتا ہے, تو حدیث کی تمام کتابوں میں ان دو کتابوں کا درجہ بہت بڑا ہے. تو صحیح مسلم کی شرح کی ہے امام نووی نے, امام نووی خود بھی ایک بڑے محدث تھے. تو وہ جو حدیثیں ہیں جو میں نے عرض کیا کتاب الفطر میں جو آئی ہیں کہ حکمراں چاہے کچھ بھی کرے کچھ بھی کرے تو اس سے الگ رکھ کام کرنا, الگ رکھ کر کام کرنا. تو اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ حاکم جو ہے یعنی رولر جو ہے اس میں برائی آ گئی, اس میں وہ غلط کام کرنے لگے ہیں, مثلاً جو ٹیکس وصول کرتے ہیں اور اپنے عیش میں خرچ کرتے ہیں, بڑے بڑے محل بناتے ہیں, تو تم کو صرف یہ حق ہے, اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ ففیما بینک و بینہ, یعنی ان سے اپائنٹمنٹ لے کر کچھ ملو, تنہائی میں نصیحت کرو, تنہائی میں نصیحت, یہ آخری تمہارا حد ہے تمہاری. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانُوا فَسَقًا وَلَوْ كَانُوا ظَالِمِينَ, یعنی خروج کو کہتے ہیں بغاوت, ریوولٹ. تو جہاں تک خروج کا تعلق ہے, ان کے خلاف بغاوت کرنے کا تعلق ہے, بغاوت کا مطلب ہوتا ہے عملی ٹکراؤ. ایک ہے کہ اکیلے میں آپ نے سمجھایا بجائے, اس کے بعد گھر چلے گئے آپ. ایک ہے کہ آپ نے اس کے خلاف ایجوکیشن آرگنائز کیا, اسٹریٹ ایکٹیویز چلایا, جیسا جلوس نعرہ جھنڈا سب چلایا, اس کو انسیٹ کرنے کے لیے مہم چلائی, کا پریکٹیکل ٹکراؤ. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے, اجماع سے اس کی حرمت ثابت ہے. یہ تھا صحابہ, یہ تھا محدثین کا مسلک. یہ جو لکھا ہے امام نووی نے, یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ ہے محدثین کا مسلک, محدثین کا طریقہ. کیونکہ محدثین کو وہ زمانہ ملا جبکہ سلطانی کا زمانہ آ گیا تھا, ابوبکر عمر جیسے خلفاء نہیں تھے بلکہ ڈائنیسٹی آ گئی تھی, لوگ محل بناتے تھے, قلعے بناتے تھے, ٹیکس لے کر کے اپنا عائش کرتے تھے. یہ ساری باتیں جس کا آج آپ بولتے ہیں وہ سب آ چکی تھیں, لیکن محدثین نے اس سے تعرض نہیں کیا, اپنے لگے رہے اپنے حدیث کے کام میں. دیکھیں یہ سادہ بات نہیں ہے, یہ جو حدیثوں میں تلقین کی گئی تھی جس پر عمل کیا محدثین نے, یہاں تک کہ وہ امت کے لیے رول ماڈل بن گئے اس بات کا کہ دور حکومت میں کام کس طرح کیا جائے, حکومت چاہے مسلم حکومت ہو یا غیر مسلم حکومت ہو, اس میں کام کیسے کیا جائے دور حکومت میں, اس کے لیے محدثین رول ماڈل بن گئے. رول ماڈل تو ایک پہلو محدثین کا یہ ہے کہ انہوں نے حدیثیں جمع کی, وہ حدیثیں اگر نہ جمع کرتے تو آج ہم اندھیرے میں ہوتے. لیکن حدیثیں کیسے جمع ہوئیں, آپ غور کیجئے کہ حدیثیں کیسے جمع ہوئیں جب انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی. اگر وہ ایسا کرتے کہ حکومتوں سے ٹکراؤ کرتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, پھر ہم حدیثوں سے محروم رہتے. کیونکہ وہ لوگ جن کے حافظے میں حدیثیں تھیں, وہ زمانے سب حافظے میں ہوا کرتا تھا, وہ سب مار مار کے قبروں میں لٹا دیا تھے, تو سارا علم زیر زمین ہو جاتا. جو کام مطلوب تھا اس وقت سب سے بڑا وہ تھا کہ حدیثوں کو جمع کیا جائے, کیونکہ اگر اس وقت نہ ہوتے تو کب, آج تو کوئی جمع نہیں کر سکتا, آج نہیں کر سکتا جمع. تو اس وقت جو مطلوب کام تھا حدیثوں کو جمع کرنا, وہ ممکن نہیں تھا جب تک کہ اس کو پوری طرح سے الگ رکھا جائے, پوری طرح کنفرنٹیشن الگ رکھا جائے. اب اس کی پیرلل مثال دیتا ہوں. پیرلل مثال اس زمانے میں دیکھیے, یہ ایک نیا زمانہ ہے, پورے اعتبار سے ایک نیا زمانہ ہے. یہ جو جمہوریت یعنی ڈیموکریسی, سیکولرزم اور سائنس اور انڈسٹری اور ماڈرن کمیونیکیشن, یہ سارا جو چیزیں ہیں اس سے ایک نیا دور وجود میں آیا, جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن سولائزیشن یا ماڈرن سولائزیشن. ماڈرن سولائزیشن میں ایک بہت بڑی کام کرنا تھا, وہ کیا تھا, آج کے مائنڈ جو ہے, آج کا انسان کے جو مائنڈ ہے اس کو ایڈریس کرنے والا لٹریچر, آج کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے والا اسلامی لٹریچر, یہ بہت ہی بڑا کام تھا, بہت بڑا کام تھا. جس طرح سے محدثین نے اس زمانے کے لحاظ سے حدیثوں کو جمع کیا اور بک فارموں کو اکٹھا کیا, ایسی اس زمانے میں ضرورت تھی کہ دور حاضر کو پڑھا جائے, ماڈرن سولائزیشن کو سمجھا جائے, آج کے تقاضے کو سمجھا جائے, دور جدید کی زبان کو سیکھا جائے, اور پھر ایک طاقتور لٹریچر تیار کیا جائے جو آج کے انسان کے مائنڈ کو ایڈریس کر سکے. لیکن یہ کام نہیں ہوا. میں وائی اکیلا ایک شخص ہوں جس نے اس کام میں اپنی کوشش صرف کیا, پورا مسلم ورلڈ اس سے خالی ہے. کیوں خالی ہے؟ کیوں خالی ہے؟ یہ بڑا سوچنے کی بات ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے. اس لیے خالی ہے کہ سارے جو اذان تھے، سارے جو علماء تھے، وہ لوگ جو کچھ کر سکتے تھے وہ مشغول ہو گئے پولیٹیکل ٹکراؤ میں. وہ سب نفرت کرنا، ان سے ٹکراؤ کرنا، ان کو مٹانا، اس میں لگ گئے. سب کے سب، ون ٹو آل، سب کا جو واحد کنسرن بن گیا کیا کہ مغربی طاقتوں کو زیر کرنا، ویسٹرن سولائزیشن کو شکست دینا اور ان سے لڑ کر ان کا خاتمہ کرنا، بس یہ. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کام بالکل کر ہی نہیں سکے جو مطلوب تھا. آج اب اسی کو ملائیے محدثین سے کہ محدثین نے جو کام نہیں کیا اس کو انہوں نے کر ڈالا. محدثین کے ماڈل میں جو کام نہ کرنے والا تھا اس کو انہوں نے کر ڈالا. وہ کیا؟ محدثین کے دور میں وہ سارے مسئلے تھے جس کو آج ہم کہتے ہیں، جس کو آج استعمار کہتے ہیں، لفظ استعمار زمانے میں نہیں تھا، کہ ملوکیت تھی، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں ملوکیت نہیں تھی، یعنی خاندانی بادشاہت. مکمل طور پر خاندانی بادشاہت آ گئی جبکہ محدثین نے کام کیا. خاندانی بادشاہت بلا شبہ اسلام کے مطابق نہیں تھی. اس میں سارے مسئلے وہ تھے جس کو آج اب حکومتوں کا حوالہ دے کر بولتے ہیں، لیکن اس کو برداشت کیا انہوں نے، اس کو اوائڈ کیا انہوں نے، اس کو اعراض کیا انہوں نے، اس کو اگنور کیا انہوں نے. تب جا کر یہ ممکن ہوا کہ وہ عظیم شان کام وہ کر سکیں جو کام کرتے ہیں، حدیثوں کو مدون کرنا، حدیثوں کو جمع کرنا. یہی مطلوب تھا زمانے میں، اس زمانے میں ہمارے علماء کے لیے، مسلم رہنماؤں کے لیے جو ماڈل تھا، ماڈل وہ محدثین کا ماڈل تھا، کیونکہ ہم دور حکومت میں جی رہے تھے. ہم جو آج ہیں دور حکومت میں جی رہے ہیں، مسلم ملکوں میں حکومت ہے، نان مسلم ملکوں حکومت ہے، تو ہمارے لیے وہ ماڈل قابل اتباع تھا جو قائم ہوا تھا دور حکومت میں. دور حکومت جو ماڈل قائم ہوا تھا وہ محدثین کا تھا. وہی ہمیں یہ کرنا تھا کہ حکومت کے مسائل سے دور رہ کر، اگنور کر کے، اس کو بھلا کر مکمل طور پر اپنے کو لگائیں کہ دور جدید کی زبان سیکھیں، دور جدید کے علوم کو پڑھیں، دور جدید کے ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، دور جدید کے جو کمیونیکیشن ہے، جو پرنٹنگ پریس ہے، اس کو استعمال کریں، اور اسٹرانگ، بہت ہی اسٹرانگ لٹریچر اسلام پر تیار کریں جو آج کے مائنڈ کو ایڈریس کرے. لیکن کسی کو فرصت نہیں. ایک مسلم ملک میں کچھ برس پہلے میں گیا تھا جو اپنے کو اسلامی جمہوریہ کہتا ہے، تو وہاں پر نان مسلم بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں. تو میں نے کہا کہ یہاں پر دیکھیے، وہاں کے کچھ مسلم رہنماؤں سے جو سیاست میں مشغول تھے، میں نے کہا کہ آپ یہ جو اتنے سب یہاں پہ ہندو، یہاں پر نان مسلم آپ کے یہاں ہیں، آپ کے ملک میں، ان میں کیوں نہیں آپ کام کرتے دعوتی کام؟ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے کہا، بہت ہی رف انداز میں، یہاں اس کو کس کو فرصت ہے، یہاں کون اس کو سوچتا ہے؟ یعنی وہ اس کو بڑا کام سمجھتے تھے کہ حکومتوں سے ٹکرائیں، حکومت کو انسیئر کرنے کے مہم چلائیں، حکومت میں نظام عدل قائم کرنے کے نام پر جھنڈا اٹھائیں. نتیجہ کیا؟ وہ ایک کام نہیں ہو سکا. تو یہ بہت بڑا، وہ جو مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء بعدادہا، آپ کمپیئر کر کے دیکھیے، یعنی محدثین کے دور کو آج کے دور کو کمپیئر کر کے دیکھیے. محدثین نے بہت ہی بڑا کام کیا، امت کو حدیث کا ذخیرہ دیا، لیکن کب دے پائے وہ؟ جب انہوں نے مکمل معنوں میں سیاست سے دوری اختیار کی, مکمل معنوں میں انہوں نے نان کنفرنٹیشنل اپروچ اختیار کیا, حکومت سے کوئی تعرض نہیں کیا انہوں نے, تب یہ کام کر پائے. وہی دور اس وقت آ گیا تھا کہ ایک بہت بڑا کام مطلوب تھا, بہت بڑا کام, کہ دور حاضر کے اعتبار سے آج کے ایڈیم میں, آج کے جو تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے اسلام پر طاقتور لٹریچر تیار کرنا جو لوگوں کے مائنڈ کو ایڈریس کرے. لیکن مطلق نہیں ہوا, اگر مشکل آپ حذف کر دیں تو ایک کتاب بھی آپ کے پاس نہیں جو آپ کہہ سکیں کہ یہ کتاب. تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رول ماڈل سیٹ کیا تھا اس سے انحراف کیا لوگوں نے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, اسلام میں تین چیزیں ہیں, رسول اللہ کی حیثیت آتھینٹک ریفرنس کی ہے, کوئی بات ایڈیالوجیکل سینس میں جاننا ہو تو آپ رسول اللہ سے دریافت کریں گے. اس کے بعد دو رول ماڈل ہیں, صحابہ کا اور محدثین کا. صحابہ کا رول ماڈل جو ہے وہ اس وقت کے لیے, یعنی پری حکومت دور کے لیے, جبکہ حکومت نہ ہو, حکومت سے قبل کے حالات ہوں, اس زمانے میں صحابہ کا نمونہ آپ کے لیے رہنمائی کرتا ہے. جب حکومت قائم ہو اس وقت آپ کو کیسے کرنا ہے, اس کا نمونہ محدثین نے قائم کیا ہے. دیکھیں, یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ حکومت کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی, یاد رکھیے, یہ ناممکن بات ہے. ناممکن بات ہے کبھی بھی حکومت آئیڈیل ہو. حکومت ہمیشہ قائم ہوتی ہے یعنی عملی حالات کے بنیاد پر. مثلا دیکھیے, آج کل جو سارے مسلم ملکوں میں ہنگامہ کیے ہوئے ہیں عدل کو لے کر کے, عدل یعنی عادلانہ نظام درکار ہے. ان کی کتاب ہے سید قطب کی, العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام, یعنی مسلم ملکوں میں سوشل جسٹس قائم کرنے کے لیے, عدل قائم کرنے کے لیے. تو میں آپ سے مثال دیتا ہوں, رسول اللہ کے زمانے میں ایک مدینہ کے ایک مسلمان نے جو صحابی تھے رسول اللہ کے بارے میں کہا, واللہ ما عدلتا, خدا کی قسم آپ نے عدل نہیں کیا. یہ دور ارشاد کی بات ہے. ابو نور فیروز جس نے قتل کیا تھا حضرت عمر کو, اس نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ نے عدل نہیں کیا. تو عدل جس کو آپ کہتے ہیں صرف پریکٹیکل عدل ممکن ہے, آئیڈیل عدل ممکن نہیں ہے. پریکٹیکل عدل ممکن ہے یعنی پریگمیٹک سینس میں عدل ممکن ہے, آئیڈیل سینس میں عدل ممکن ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے عرض کیا تھا پچھلی بار کہ دیکھیے, مصر میں عدل کے کام, عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے 1952 سے وہاں پر ہنگامے جاری ہیں, 1952 سے. آپ غور کیجئے, 60 برس بیت گئے, کتنی نسلیں پیدا ہوئی اور مر گئیں, آج تک ہنگامے جاری ہیں. آج بھی جو اخبار میں ہے پڑھ لیجئے آپ کہ وہاں پر ٹکراؤ جاری ہے. الیکشن ہوا تب بھی ٹکراؤ ختم نہیں ہوا. تو اگر وہ الیکشن کے بعد وہی حکومت بن جائے جو یہ چاہتے ہیں سو کال اسلام, تب بھی عدل نہیں ہوگا, تب بھی کوئی کھڑا ہوگا ڈنڈا لے کر کے کہ عدل تو آیا نہیں. تو دیکھیں, جو لوگ یعنی عدل کو لے کر کے, انصاف کو لے کر کے حکومت کے خلاف ٹکراؤ کرتے ہیں, وہ ایک ان اچیویبل گول کے لیے ٹکراؤ کر رہے ہیں, کبھی ہونے والا نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکومت سے ٹکراؤ مل کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ کا جو دیا ہوا طریقہ ہے وہ بیس کرتا ہے پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزن پر. جو حکومت ہے اس حکومت کو, یعنی اسی لیے اسلام میں ہے کہ جو جب ایک اسٹیبلشڈ حکومت قائم ہو جائے, اسٹیبلشڈ حکومت, تو اس کے خلاف خروج حرام ہے, اس کے خلاف آپ ریووٹ نہیں کر سکتے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ نہیں کہ ان ایکٹیو بن جائیں, آپ کچھ نہ کریں. اس کے معنی یہ ہے کہ نان پولیٹیکل فیلڈ میں جو مواقع ہیں اس کو دریافت کیجیے, اس کو اویل کیجیے. مثلا یہ سارے ممالک جو ہیں, مصر ہے یا شام ہے, وہاں بہت زیادہ آتے ہیں ٹورسٹ. یہ کنٹریز جو ہیں وہاں ہسٹوریکل مانومنٹ بہت زیادہ ہیں, مصر میں, شام میں, اردن میں, عراق میں, یمن میں, ہر جگہ بہت ٹورسٹ آتے ہیں. تو آخر یہ لڑائی کس سے؟ ان ٹورسٹوں میں آپ اسلام کیوں نہیں پھیلاتے, ان کو قرآن کیوں نہیں دیتے, ان کو اسلامی لٹریچر کیوں نہیں دیتے؟ تو لٹریچر ہے ہی نہیں. لائی بھرائی میں سب لوگ مصروف ہو گئے اور کسی نے سوچا ہی نہیں کہ ہمیں دور حاضر کے مطابق اسلامی لٹریچر تیار کرنا ہے. تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ, کتنا بڑا نقصان ہے. اور نقصان اس لیے کہ لوگ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دونوں دوروں کے دو ماڈل بنائے, پری حکومت دور کے لیے صحابہ کا ماڈل اور پوسٹ حکومت دور کے لیے محدثین کا ماڈل. اور محدثین کا ماڈل بہت ہی ویل اسٹیبلشڈ ماڈل ہے, وہ معلوم ہے, کتابوں پڑھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں, ہسٹری کی کتابیں. وہ ماڈل کا اصول یہ ہے, حکومت سے ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے جو دوسرا جو میدان ہے دین کی خدمت کا, وہاں پر سرگرم ہو جانا. یہاں کرنا تھا کہ آپ حکومت سے ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے جدید دو کام کرنا, ایک طرف جدید تقاضوں کا مطابق لٹریچر, اور دوسرے کہ جو اتنی زیادہ موبلٹی ہے, جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہر طرح جہاں دیکھیے انٹریکشن ہو رہا ہے ماڈرن کمیونیکیشن کی وجہ سے, یعنی کوئی بزنس کے لیے آ رہا ہے, کوئی ٹوریزم کے لیے آ رہا ہے, کوئی ایجوکیشن کے لیے آ رہا ہے, کیسے کیسے ہر جگہ, جہاں بھی آپ جائیے کسی بھی ملک میں ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے, ان میں دعوت پہنچائیے. یعنی مدعو آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے, کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. مدعو کی تلاش کے لیے لوگوں کو اونٹ پر بیٹھ کر جانا پڑتا تھا. اب کیا ہے, مدعو خود آپ پاس آ کر ناک کر رہا ہے کہ میں یہاں, ہاں تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں, لاؤ مجھے دو خدا کی کتاب, لاؤ مجھے دو خدا کا پیغام. تو دو بڑے کام کرنے تھے زمانے میں جس کے لیے پوری طرح دروازے کھلی ہوئی تھی, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ایک یہ کہ اللہ کے بندوں کو جو کہ ہر جگہ پھیل گئے ہیں, ایک گلوبل ولیج بن گیا آج کا دنیا, اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا, اور دوسری بات یہ کہ جدید تقاضوں کے مطابق لٹریچر تیار کرنا. نہ یہ کام ہوا نہ وہ کام ہوا. کیوں؟ لوگ مصروف ہیں پولیٹیکل ٹکراؤ میں. جتنے بھی بڑے بڑے دماغ ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں, وہ سب کے سب مصروف ہو گئے اس میں. ٹائم میں ایک مضمون میں نے دیکھا, اس میں جو مسلم ٹیررسٹ جو ٹاپ کے ہوئے ہیں ان کی تصویریں تھیں. اتنے زبردست لوگ تھے, بالکل جائنٹ مارے تھے, جائنٹ دیو لگتے تھے وہ. لیکن کیا ہے, سوسائڈ کرنا, بم مارنا, گن مارنا, 9/11 کرنا. تو یہ جن لوگوں نے یہ سب کیا ان کی تصویریں تھیں اس میں, پر زبردست لوگ تھے, بہت زبردست لوگ. اللہ نے پیدا کیا تھا ان کو کس لیے؟ یہی کام کے لیے جو محدثین نے کیا, کہ سیاست سے دور رہ کر کے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو دعوت کے فیلڈ میں, دعوت کی فیلڈ میں جدید تقاضوں کے مطابق اسلامی کتابیں تیار کرو, قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں تیار کرو, ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ بہت ہی اچھے انداز میں. ابھی ترجمے کو جو چھاپ رکھے ہیں لوگوں نے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتے. ہمارا جو ترجمہ چھپا ہے جب اس کو دیا جاتا ہے تو اکثر لوگوں نے کہا بھائی اس سے پہلے بھی ہم پڑھتے تھے قرآن کا ترجمہ, کوئی تھا ہمارے پاس, وہ سمجھ نہیں آتا تھا, چند پیج پر رکھ دیے. اب جو ترجمہ آپ دے رہے ہیں اس کو سمجھ آتا ہے, ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے. اتنا بھی نہیں کام کیا لوگوں نے, یعنی یہ پورا دور پریس گزر گیا, اتنا بھی نہیں کام کیا ہمارے رہنماؤں نے کہ قرآن کا ترجمہ مختلف زبانوں میں اس طرح تیار کریں کہ وہ آدمی پڑھے, اس کے ریڈیبل ہو, وہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ مشغول ہیں سیاست میں, مشغول ہیں ٹکراؤ میں. کل میں نے ایک مضمون پڑھا ایک صاحب کا جو بہت ہی باسائید آدمی ہیں, ایک مسلمان بہت قابل آدمی ہیں, اور ان کے اندر پوری صلاحیت ہے. وہ کس پر تھا ان کا مضمون؟ میڈیا پر تھا, میڈیا پر. اب دھوم سے میڈیا خراب بول رہے تھے, اس کو کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں, پہلے زمانے میں میڈیا چھوٹے چھوٹے دائرے میں ہوا کرتا تھا, یعنی ایک شخص کا اخبار ہے, ایک شخص کا کوئی تنظیم ہے. اب کارپوریٹ کا زمانہ ہے, یعنی انہوں نے بتایا کہ ورلڈ میڈیا جو ہے وہ چار آرگنائزیشنز کے ہاتھ میں ہے, چار آرگنائزیشنز, تمام بڑے بڑے جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ سب چار کے ہاتھ میں ہیں. 95% میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں وہ سب اسلام دشمن. اب یہ بالکل بے سر پر کی بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں رسول اللہ کے خلاف خوب وہاں پر اس وقت کا جو میڈیا تھا شاعری کے زمانے میں وہاں پر اظہار خیال ہوا کرتا تھا, خوب تھوم سے آپ کے خلاف شاعری ہوتی تھی. آپ نے اسے کچھ بھی تعرض نہیں کیا, دعوت دیتے رہے. پھر بودھسین کے زمانے میں جو سلاطین تھے, سلاطین وہ ڈائناسٹی قائم کر رکھی تھی اور پورا ملک کو وہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے. وہ نہایت ہی تعیش زندگی مال بنا بنا کر کے, لیکن مدثر نے کچھ بھی تردد نہیں کیا اس کو. ان سب باتوں کے بارے میں ہمیں کوئی آپشن دوسرا نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ رہے گا. یاد رکھیے, کبھی بھی دنیا میں آئیڈل سوسائٹی نہیں بن سکتی, آئیڈل سسٹم نہیں بن سکتا, آئیڈل حکومت نہیں بن سکتی. یہ امپاسبل ہے, امپاسبل, کیونکہ اللہ نے آزادی دی ہے, آزادی کا آدمی مس یوز کرے گا. تو آپ کے لیے کیا آپشن ہے؟ ان باتوں کے بارے میں اعراض کرنا, اگنور کرنا, اور ان سے اپنے کو الگ رکھ کر کے جو اپرچونیٹیز ملی ہوئی ہیں اس کو استعمال کرنا. تیسرے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محدثین کی شکل میں ایک نمونہ قائم کیا تھا کہ دور حکومت میں جو حکومتی سو کال جو حکومتی ایونٹس ہیں ان سے مکمل ادب تر اس کا پالیسی اختیار کرو, تاکہ جو مواقع ہیں, جو اپرچونیٹیز, ان کو اویل کر سکو. تو محدثین نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اپرچونیٹیز کو اویل کیا, یعنی راویوں سے کنٹیکٹ کرنا, راویوں سے مل مل کر کے حدیثیں جمع کرنا, پھر ان کو مدون کرنا. ایک پورا انڈسٹری قائم کر دی تھی انہوں نے حدیث کی انڈسٹری. لیکن کب کر پائے؟ جب حکومت سے ٹکراؤ چھوڑ دیا انہوں نے. وہی اس زمانے میں کرنا تھا, سیم ماڈل. اگر آپ حکومت سے ٹکراؤ نہ کریں تو سارے راستے آپ کے لیے کھلے ہیں. حکومت سے آپ ٹکراؤ نہ کریں, جیسے ہم لوگ دیکھیے, ہم ٹکراؤ نہیں کرتے حکومت سے, تو کون سے رکاوٹ ہمارے لیے؟ ہم پرنٹ میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو, اور سارے جو زمانے کے ذرائع ہیں وہ سب استعمال کر رہے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. وہی ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے موقع تھا. تو آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی یہ غلطی ہے کہ ماڈل کو مسلمان بھلا دیا, یعنی محدثین کا ماڈل تھا دور حکومت کے لیے, اس کو بھلا دیا. ہمارے مدرسوں میں دھوم سے پائی جاتی ہیں حدیثیں, بہت دھوم سے. ہر مدرسے میں سب سے بڑا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ حدیث ہوتا ہے, سب سے بڑا درجہ جو ہوتا ہے وہ شیخ الحدیث کا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں, مدرسوں میں یہ نہیں بتایا گیا اب تک کہ محدثین کا رول ماڈل کیا ہے. بلکہ انڈیا میں ہم جاتے ہیں, کہا جو سپڑے مدرسہ یہاں کا انڈیا کا ہے, اسی میں یعنی ٹکراؤ کا پا پورا وہاں پر تحریک چلائی گئی. یعنی ایک طرف حدیث کو سب سے بڑا درجہ دیے ہوئی ہیں وہ, اسی میں سب سے بڑا درجہ دیے ہوئے ٹکراؤ کا بھی, یہ سب بات آپ لوگ جانتے ہیں. تو ہمارے مدارس میں سب سے بڑا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ حدیث کا ہوتا ہے, سب سے بڑا درجہ محدثین کا ہوتا ہے. لیکن میرے علم کے مطابق کسی بھی مدرسے میں بتایا نہیں گیا کہ محدثین کا ایک اور پہلو ہے. یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا, دوسرا پہلو کہ ان کا میتھڈ, ان کا جو میتھڈ تھا, میتھڈ کیا تھا, پولیٹیکل ٹکراؤ سے دور رہنا, حکومتوں سے الگ رہنا, سیاسی بگاڑ کو نظر انداز کرنا, اور جو دینی مواقع ہیں اس کو استعمال کرنا. یہ مدارس میں نہیں بتایا جاتا. تو بہر اس زمانے میں میری سمجھ کے مطابق جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے اسلام سے کی تعلیمات سے انحراف کے اعتبار سے, وہ یہی ہے سب سے بڑی غلطی کہ محدثین کے ماڈل کو بالکل ہی بھلا دیا. حتیٰ کہ جانتے بھی نہیں کہ محدثین کا کوئی ماڈل ہے سوائے اس کے انہوں نے حدیثیں جمع کی. سوائے اس کے انہوں نے حدیثیں جمع کی, دوسرا جو ماڈل ہے بیت با میتھڈ, بیت با طریقہ کار, اس سے بے خبر ہے لوگ. حالانکہ اسی کی وجہ سے تو حدیث جمع کرنا ممکن ہوا. اگر محدثین وہ طریقہ کار اختیار نہ کرتے, یعنی نان کنفرنٹیشنل, نان پولیٹیکل, تو حدیث بھی جمع نہ ہوتی. یعنی حدیثوں کو جمع کرنے والے تب بن پائے وہ جب انہوں نے اس بدھٹ کو اختیار کیا. تو محدثین کا بڑا درجہ ہے ہمارے مدارس میں, ہمارے مساجد میں, لیکن بڑا درجہ کس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا. اس اعتبار سے لوگ بے خبر ہیں کہ حدیثوں کو جمع کرنا کب ممکن ہوا ان کے لیے, کب ممکن ہوا. تو محدثین کے میتھڈ کو زندہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہمارے جو رہنما ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ انڈیا میں شاہ اللہ نے حدیث کو زندہ کیا. حالانکہ شاہ اللہ اور ان کی فیملی نے انڈیا میں ٹکراؤ کے پہنچ چلے, کیسی عجیب بات ہے. شاہ اللہ اور ان کا جو شاگرد تھے, ان کی جو فیملی تھی, اسی نے انڈیا میں ٹکراؤ کی پالیسی چلائی, حکومت سے ٹکراؤ کی. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ شاہ اللہ نے حدیث کو زندہ کیا, تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ محدثین کے میتھڈ سے انحراف کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ جانتے نہیں تھے وہ. شاہ اللہ جو ہے محدثین کو صرف ایک پہلو جانتے تھے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا. اس پہلو سے بے خبر تھے شاہ اللہ کہ محدثین نے ایک بہت یونیک میتھڈ اختیار کیا, بہت یونیک میتھڈ جو حدیثوں سے لیا ہوا تھا. وہ یونیک میتھڈ حدیثوں سے لیا تھا انہوں نے, بہت یونیک میتھڈ, یعنی حکومت وقت سے ٹکراؤ نہ کرنا. تو شاہ اللہ نے کیسے, یعنی 50% جانا انہوں نے حدیث کو, 50% نہیں جانا انہوں نے حدیث کو. بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ انڈیا میں حدیث, علم حدیث کو زندہ کیا شاہ اللہ نے. یہ تو 50% تھا جو انہوں نے کیا. عین اسی وقت خود شاہ اللہ نے, ان کی فیملی نے, ان کے شاگردوں نے اور ان کے ماننے والوں نے عین اسی وقت تحریکیں چلا دیں حکومت کے خلاف. یعنی ٹکراؤ کی پالیسی کے خود امام بن گئے. وہی کیسی عجیب بات ہے کہ کیسے نہیں جانا انہوں نے کہ ٹکراؤ کی پالیسی محدثین کے مسئلے کے ساتھ اور خلاف ہے. یعنی سیاسی ٹکراؤ, حکومتی ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے وہ محدثین کے مسئلے کے سرتاسر خلاف ہے. اس کو کیسے نہیں جانا انہوں نے؟ تو حدیث کو زندہ کیا اور محدثین کے میتھڈ کو زندہ نہیں کر پائے. وہ اس کی قیمت ہم بھگت رہے ہیں, آج تک بھگت رہے ہیں. 300 سال سے مسلمان اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی بھی حدیثوں کا بڑا درجہ ہے بدائس میں, لیکن محدثین کے میتھڈ کا کوئی درجہ نہیں. ابھی بھی اس وقت بھی آپ کسی بھی مدرسے میں جائیں, وہاں آپ چرچا سنیں گے محدثین کا, حدیثوں کا. لیکن کسی مدرسے میں میرے علم کے مطابق محدثین کے میتھڈ کا چرچا نہیں, محدثین کے طریقہ کار کا چرچا نہیں. کیسی عجیب معلوم ہے. اس کی وجہ سے 300 سال ہمارے بربادی کو گزر گئے, اور ساری بربادیوں میں ٹاپ کی بربادی ہے کہ دور حاضر میں جو مطلوب تھا لٹریچر وہی تیار نہ ہو سکا. دیکھیں قرآن میں ہے کہ وما ارسلنا برسول الا بلسان قومی, ہر پیغمبر اپنے زبانی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس جو زبان ہوتی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ زبان میں اسلوب بھی شامل ہے, اپنے زبانی کی زبان, اپنی زبانی کو اسلوب, اس میں وہ لوگوں کو پیغام دیتا تھا اللہ تعالیٰ کا. کیا دعوت کا کام زبان سے جڑا ہوا ہے, دعوت اللہ کا جو کام ہے وہ زبان سے جڑا ہوا, کیونکہ زبان ہی تو ذریعہ ہے دعوت اللہ کام کرنے کا. تو پیغمبر نے اپنے زبانی کے لحاظ سے اس وقت کا جو اسلوب تھا, اس وقت جو زبان تھی, اس میں کام کیا. تو وہی تو آج بھی کرنا تھا. آج کا زمانہ پورے معنی میں بدلا ہوا زمانہ ہے, پورے معنی میں بدلا ہوا زمانہ ہے. تو آج کے زبان کو آپ سمجھتے سمجھ کر کے آج کے زمانے کے لحاظ سے آپ دعوت اللہ کا کام کرتے, آج کے زمانے سے مطابق کتابیں تیار کرتے. یعنی اصلی اسلوب میں کتابیں تیار کرنا وقت کا سب سے بڑا تقاضا تھا, اور یہ آئے محدثین کا مسلک تھا, لیکن اس کو اختیار نہیں کیا گیا. محدثین کی عظمت کے خوب, یعنی محدثین کی عظمت میں خوب تقریر کی آتی ہیں, خوب بیان کیا جاتا ہے ان کی عظمت کو, لیکن محدثین کا جو میتھڈ تھا اس سے بالکل بے خبر. شاہ اللہ سے لے کر آج تک میرے علم میں کوئی بھی عالم نہیں ہے جو محدثین کے میتھڈ کو جانتا ہو, طریقہ کار کو جانتا ہو, ان کی پالیسی کو جانتا ہو. تو یہ بہت بڑا پہلو ہے جس پر میں سوچنا ہے, اس کو زندہ کرنا ہے. جس طرح ہم حدیثوں کو زندہ کرتے ہیں, ایسی محدثین کے مسلک کو, ان کے میتھڈ کو بھی زندہ کریں, تب کوئی بڑا کام ہو پائے گا. اللہ کے دین کا, اللہ کے دعوت کا, ورنہ مر کٹ رہے ہیں, ایسی مر کٹتے رہیں گے, اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مار ڈالے گئے, مر مر کے قبروں میں چلے گئے. یعنی وہ لوگ جنہیں کوئی دین کا کام کرنے کے لیے پیدا کیا تھا, وہ سب مر مر قبروں میں چلے گئے. تو محدثین کی جمع کی ہوئی حدیثوں کو جس طرح سے آپ چرچا کرتے ہیں, اس طرح آپ چرچا کیجیے محدثین کے مسلک کا, محدثین کے میتھڈ کا, محدثین کے طریقہ کار کا. تب جا کر کوئی نیا دور آئے گا, تب جا کر کوئی بڑا کام اسلام کا ہو سکے گا. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. تو محدثین دور حکومت کا ماڈل ہے. محدثین نے صرف حدیثیں جمع نہیں کی ہیں, محدثین نے دور حکومت میں کام کس طرح کرنا ہے اس کا ماڈل ہے محدثین. مؤثر کام کس طرح کرنا ہے, دور حکومت میں نتیجہ خیز کام کس طرح کرنا ہے, دور حکومت میں مؤثر کام کس طرح کرنا ہے, اس کا ماڈل ہے محدثین. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم صحیح ڈھنگ پر کام کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.